أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور اللہ کی حدود کو توڑ ڈالتے تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہ کرتے تھے، بڑا برا رویہ تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف سے مراد ہے نیکی، بلائی، خیر اور اچھے کاموں کی طرف بلانا اور دعوت دینا، اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف لوگوں کو بلانا، اطاعت رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور نیکی اور بلائی کو عملاً قائم کرنے کے لیے اور اسے معاشرے میں پھیلانے کے لیے وہ جدوجہد کرنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے. اور نہی عن المنکر کا مفہوم ہے برائیوں، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں، معاصیت، کفر اور نفاق اور شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکنا اور منع کرنا، اور قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار اگر حاصل ہو تو اس کے ذریعے سے نیکی اور بلائی اور اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کو عملاً قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، اور برائیوں کو قوت اور طاقت کے ذریعے سے اور ذرائع اور وسائل اور اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے مٹانا اور ان کو پھلنے پھولنے سے روکنا اور منع کرنا. یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے وجود کی غرض و غایت کے طور پر بیان کیا ہے، اور اس امت کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو اور روکو. امت مسلمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ منصب عطا کیا تھا، لیکن اس فرض منصبی میں کوتاہی اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں اور خدا کی حدود کو پامال کرنے اور بار بار اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فضلتکم علی العالمین کے مقام بلند سے گرا کر پستی اور گراوٹ کے اس مقام پر گرا دیا جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فباؤ بغضب علی غضب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب ٹوٹا اور لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان کافروں پر جو خدا کی حدود سے تجاوز کرتے تھے ان پر لعنت بھیجی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کونو قردتن خاسئین، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، انہیں اس منصب سے معزول کرنے اور ذلت و رسوائی کا توک ان کے گلے میں ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس امت کو اٹھایا جسے خیر امت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان لوگوں کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں اپنی خلافت اور نیابت کی ذمہ داری سونپی، لننظر کیف تعملون، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب مسلمان خیر امت ہیں، امت وسط ہیں، بہترین گروہ ہیں دنیا کا، اور اس بہترین گروہ کا مقصد وجود، اس کے وجود کی غرض و غایت یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارے اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو اور روکو۔ حضرات محترم، قرآن و حدیث کے تحقیقی مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر فرائض جن کا چھوڑنا یقیناً گناہ اور معاصیت اور خدا اور رسول کی نافرمانی ہے، لیکن ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کو تو اللہ تبارک و تعالی معاف بھی کر دیں گے، لیکن اگر کوئی گروہ اپنے مقصد وجود سے منحرف ہو جائے اور اپنے مقصد حیات ہی کو بھول جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بدترین سزا مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ہم ان رسولوں سے بھی ضرور باز پرس کریں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے امتوں سے باز پرس کا ذکر پہلے کیا اور رسولوں سے باز پرس کا ذکر بعد میں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں سے باز پرس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ضرور کیا ہے، لیکن انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داریوں سے کما حقہ سبق دوش ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ لیکن اس سے پہلے کی امتیں بھی اور آج کی امت مسلمہ بھی اگر اس فرض منصبی میں کوتاہی کا ارتکاب کرے گی جیسا سابقہ امتوں نے کیا، تو اسے اس کی باز پرس اللہ کے ہاں اس سے آخرت میں بھی ہوگی اور اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ساتھ کیا۔ حضرات محترم، اس کام کی فطری ترتیب اور سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ لگائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے ہم میں سے ہر فرد اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو نیکی اور بلائی اور خیر کے راستے پر لگائے، اپنے آپ کو برائیوں اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں اور معصیت سے بچائے، اس کے بعد وہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دے، انہیں اس راستے پر لگائے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرے، اور انہیں نافرمانیوں سے، اللہ اور رسول کی بغاوت سے، سرکشی سے اور منکرات سے روکے اور منع کرے، اور اپنے گھروں کو بھی منکرات کے وجود سے پاک کرے۔ اس کے بعد وہ اس دائرے سے باہر نکلے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر وہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، انہیں بلائی اور خیر کی طرف بلائے، انہیں برائی کے انجام سے خبردار کرے اور ڈرائے انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی اپنی مقدور بر کوشش کرے، پھر اس کا دائرہ کار مزید آگے بڑھائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مر را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو وہ اسے ہاتھ سے روکے، قوت اور طاقت سے برائی سے منع کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کے پاس قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ زبان سے اس برائی کی مذمت کرے اور روکے، اور اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے دل سے اس کے خلاف جہاد کرے اور دل سے اس سے نفرت اور حقارت کا اظہار کرے، پھر اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ، دل و دماغ کے اندر اس برائی کے مٹانے کے لیے منصوبہ بندیاں کرے اور اس برائی کے خاتمے کے لیے جد و جہد عملی طور پر کرنے کے لیے اپنے دل اور دماغ سے منصوبے بنائے۔ یہ نہیں کہ اس سے نعرہ کش ہو کر، خاموش ہو کر کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ جائے۔ دل سے برائی سے نفرت کرنے اور دل سے برائی کے خلاف جہاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انسان برائی سے کنارہ کشی کر لے، بلکہ دل سے برائی کے خلاف جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل اور دماغ کے ساتھ منصوبہ بندی کرے، سوچ بچار کرے، فکر کرے، اور یہ سوچے کہ وہ کس طریقے سے، کن ذریعوں سے، کن اسباب اور کن وسائل کے ذریعے سے برائی کا خاتمہ کر کے دنیا کے اندر نیکی اور بھلائی کو پھیلا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ صرف دل کے اندر اس کے بارے میں سوچنا اور منصوبہ بندی کرنا، دل سے صرف برائی کے خلاف جہاد کرنا، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور اور ضعیف ترین ایمان ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی نیکی اور ذاتی طور پر نیک اور صالح بن جانا یہ بات کافی ہے، اور دوسرے جو کرتے ہیں وہ اس کی سزا خود بھگتیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول جو بات ہمیں بتاتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا اور اس بات کا حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کے نافرمان بندوں سمیت اس بستی کو الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام اس بستی میں پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ اتنا نیک اور صالح ہے کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی خدا اور رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ تو جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ اس شخص کو کیسے بچایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل اس شخص کو بھی الٹ دو، اس لیے کہ اس کے سامنے برائی ہوتی تھی اور کبھی اس برائی کے خلاف اس کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی تھی، اس لیے اس کو ہرگز بچایا نہیں جا سکتا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، بیہقی کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو خوفناک انجام ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر لوگ برائیوں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے اور برائیوں کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑے گی، وہ ان برائیوں کے خلاف کسی حیثیت سے بھی اب جہاد نہیں کریں گے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل سے، تو دنیا کے عذاب سے بھی وہ بچ نہیں سکتے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں پر اپنے دو جلیل اور قدر پیغمبروں کی زبان سے لعنت بھیجی، حضرت داوود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اس لیے ان کے اوپر لعنت بھیجی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ایک تو وہ خدا اور رسول کی نافرمانیاں کرتے تھے اور دوسرا اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے، خدا کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور جب ان کے سامنے ان کے بھائی بند خدا کی حدود کو توڑتے تھے، منکرات کا ارتکاب کرتے تھے، معصیت کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے، لا یتناہون عن منکر، ان منکرات سے یہ دوسرے لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، لبیس ما کانوا یفعلون، یہ ان کا برا طرز عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجی۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر سورہ اعراف کے اندر کیا ہے، یہ بستی تین گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ایک اعلانیہ خدا کی نافرمانیاں کرنے والے، اور دوسرے خاموش ہو کر کنارے بیٹھ جانے والے، اور تیسرے نافرمانی کرنے والوں کو منع کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بستی کے اوپر اپنا عذاب بھیجا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب وہ اس نصیحت کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کی تھی بالکل ہی بلا بیٹھے، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا، الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے اور معصیت سے منع کرتے اور روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور باقیوں کو ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ایک دکھ دینے والے عذاب کی گرفت میں پکڑ لیا۔ فلما تو امانو انہ کلنا لہم کونو کرادہ تنخواسین، اور جب وہ اس بات کو بالکل ہی بلا بیٹھے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا جس بات سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا، اسی کا ارتکاب وہ بار بار کرنے لگے، تو پھر ہم نے انہیں اس بات کا حکم دیا، قردتن خاسئین، کونو قردتن خاسئین، کہ تم ذلیل و خار بندر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، ان کے اوپر عذاب بھیجا، رسوا کرنے والا عذاب، اور پھر اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس عذاب سے صرف ان لوگوں کو بچایا، الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرنے اور روکنے والے تھے۔ اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کے عذاب کی گرفت سے اور آخرت میں نارے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ جو ہمارا فرض منصبی ہے، جو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ بھلائی کی لوگوں کو دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو منع کریں اور روکیں، ہم اس فرض منصبی کو پورا کریں اور اس کے ادا کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا ہی چاہیے جو بلائی کی طرف دعوت دے، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے اور روکے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو اب انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ان آیات بینات کی روشنی میں ہم آج اپنے معاشرے کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے کھاتے پیتے لوگ، خوشحال طبقہ، خدا کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کی مزوں اور خواہشات نفس اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور خدا کی نافرمانیوں کے اندر جو ہے وہ غرق ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے باز رکھنے کے لیے اپنی کوشش نہیں کریں گے اور اصلاح کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا جب برسے گا تو پھر گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کرو جس کا وبال صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے اور خدا کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، بلکہ وہ فتنہ عوام و خواص سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، کسی قوم میں خدا کی نافرمانی ہوتی رہے اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہوں، اور پھر وہ نہ بدلیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام بھیج دے گا جس سے عوام و خواص کوئی بھی نہ بچ سکے گا۔ رواہ ابو داود۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمارے سامنے یہ انتباہ آتا ہے، یہ وارننگ آتی ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانیوں سے لوگوں کو نہیں منع کریں گے اور نہیں روکیں گے، ہم منکرات کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب عام بھیج دے گا جس سے عام اور خاص کوئی بھی نہ بچ سکے گا اور وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، جب کسی اجتماعیت میں مسلحین کی دعوت اور جدوجہد کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہے اور وہ قوم اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ اب اس کے پاس کوئلے ہی رہ گئے ہیں، تو پھر زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں اور اللہ کی حدود پہ قائم رہنے والوں کی مثال ایک کشتی کی مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے۔ ارشاد رسول ہے، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والوں اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگوں نے قرآن انداز کی اور اس کے بعد وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ لوگ اس کشتی کے نچلے حصے پہ میں سوار ہیں اور کچھ اوپر والے حصے میں سوار ہیں۔ یہ نیچے والے بار بار اوپر آتے ہیں تاکہ پانی لے سکیں اوپر سے، لیکن جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اوپر والے بار بار ان کے اوپر آنے کی وجہ سے دشواری محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان اوپر والوں کو بار بار تکلیف ہوتی ہے، ہم نیچے ہی کشتی کے پیندے میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں۔ وہ سوراخ کرنے کے لیے انہوں نے کلاڑا اٹھایا اور کشتی کے پیندے سے لکڑی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی اس آواز کو سن کر اوپر والے دوڑ کر نیچے پہنچتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، تمہیں یہ بات ناگوار گزارتی ہے، تو ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم نیچے ہی کشتی کے پیندے میں سوراخ کریں گے تاکہ نیچے سے ہی پانی لے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اوپر والے ان کو کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے ان کا ہاتھ نہ پکڑیں اور ان کو نہ روکیں، تو جب کشتی کے اندر پانی داخل ہوگا اور یہ کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے اور نیچے والے سب کے سب ڈوب جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ آج امت مسلمہ کی کشتی جس میں ہم سب لوگ سوار ہیں، اور بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان کی وہ کشتی جس کے سوار ہم سب لوگ ہیں، اس کشتی کے پیندے میں ایک سوراخ نہیں کئی سوراخ جو ہے وہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کی تو یقیناً جب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی اپنے اہل و عیال سمیت ڈوب جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اس برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے ہیں اور اس معاشرے کو برائی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ بلائی کا حکم کرو، نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو اور روکو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور وہ کام کیا کرتے ہیں، یامرون بالمنکر، وہ منکر کا حکم کرتے ہیں، خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو پھیلاتے ہیں اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور وینہون عن المعروف، نیکی اور بلائی، اللہ کی بندگی اور غلامی، اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت سے روکتے اور منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق لوگ فاسق اور فاجر لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں بگاڑ کے اسباب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیاں کرنے لگے تو ان کے علماء نے ان کو روکا لیکن وہ نہیں رکے، تو ان کے علماء نے ان سے قطع تعلق کرنے کے بجائے ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو اللہ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، اور پھر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی رائے اختیار کی اور اس میں بڑھتے چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اتنا فرمانے کے بعد آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور ظالم کو حق پر جھکاؤ گے۔ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تم کو اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا، جس طرح بنی اسرائیل سے اس نے معاملہ کیا۔ بیہقی کی یہ روایت ہے، مشکات کے اندر یہ موجود ہے۔ اس روایت سے، اس حدیث مبارکہ سے جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہیں، خیر کی طلب بلاتے رہیں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ دین کے یہ سوء فہم کا نتیجہ ہے۔ دین کا صحیح فہم یہی ہے، اور قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی یہی ہے کہ جب تک ہم برائی کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار نہیں بنیں گے، جب تک ہم ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم نجات کا راستہ نہیں پا سکتے، اس وقت تک ہم اللہ کے ہاں سرخروئی حاصل نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، جو لوگ اہل ایمان کے اندر فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عریانی اور بے حیائی پھیلے، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے کر رہے گا۔ اگر آج یہ کام ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے حکومت کے تمام ذرائع و وسائل اور ذرائع ابلاغ کو اسی مقصد کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیلے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس راستے کو روکنے کے لیے اور ان منکرات کی راہ روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے نکل جائیں گی، تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اور منع کرنا جو اس امت کا فرض منصبی ہے، تم یہ کام ہی چھوڑ بیٹھو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہونے والا ہے۔ صحابہ اور زیادہ حیرت زدہ ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا دن بھی آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، جب ایسی صورت حال ہو جائے گی تو میں ان کے لیے ایسا فتنہ پیدا کروں گا جس میں صاحبان عقل و دانش حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ حضرات محترم، کیا اس حدیث مبارکہ نے ہمارے معاشرے اور ہمارے موجودہ حالات کی پوری تصویر ہمارے سامنے نہیں رکھ دی کہ اس وقت معروف منکر بن چکا ہے اور منکر معروف بن چکا ہے؟ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پوری طرح احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ اللہ کے احکامات سے انحراف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے رہنماؤں اور پیشواؤں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر خود ساختہ احکام نافذ کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جدال و قتال اور دشواریاں یعنی مشکلات نہ پیدا کر دی ہوں۔ آج ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں، کیا یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ اور رسول کی حدود سے انحراف کا نتیجہ نہیں ہے؟ امت کی غلامی اور ذلت کا سبب بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سود کا نام بدل کر کاروبار کرنے لگو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی یعنی دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے، اور دین کے لیے محنت کرنا اور مالی جانی قربانی کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا جو تم پر سے اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ آج جس ذلت اور رسوائی اور محکومی اور غلامی سے ہم دو چار ہیں، کیا یہ اس بات کا سبب نہیں ہے کہ ہم نے 60 سال میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا؟ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہوئی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث فرمایا تھا، اس امت میں اس کے ایسے مددگار اور ساتھی ضرور رہے ہیں جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کا اتباع کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جو باتیں وہ کرتے جن پر خود عمل نہ کرتے اور کام وہ کرتے جن کا ان کو حکم نہ ملا تھا، پس جس نے ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان سے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے اپنے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، لیکن اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی حدود کو پامال کرنے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں اور خدا کی حدود کو مٹا کر ان کی جگہ دنیا کے خود ساختہ قوانین کو نافذ کرنے والوں کے خلاف نہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، نہ اپنی زبان سے جہاد کرے، نہ اپنے دل سے جہاد کرے، تو اس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں خیر امت بنایا ہے۔ اگر ہم اس فرض منصبی ہی سے انحراف اختیار کر لیں اور اس سے اعراض برتیں اور اپنے مقصد حیات ہی کو بھول جائیں تو پھر ہمارے وجود کی بقا کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ جو چیز بھی اپنے مقصد وجود کو کھو بیٹھتی ہے اس کے حفاظت کی کوئی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی اور اللہ کی حدود کی اور اللہ کی شریعت کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے جانی اور مالی طور پر کوششیں کر رہے ہیں اور اس جہاد کے اندر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اپنی حفاظت کی ضمانت دی ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک خدا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی صلاحیتوں اور وسائل سے جہاد کر رہے ہیں۔ اگر اس جہاد کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، معروف کا حکم نہ کرے اور منکر سے منع نہ کرے۔ احمد و ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اسی بات کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ یوں ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے خیر امت ہونے کے لیے دو شرطیں عائد کر دی ہیں کہ تم تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو اور روکو، اگر تم نے یہ دو کام کرنا چھوڑ دیے تو خیر امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، بہترین امت ہونے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ گویا کہ ہم خیر امت صرف اسی بنیاد پہ ہیں کہ ہم لوگوں کو بلائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں اور روکیں، ہم نیکیوں کو پھیلانے کی جدوجہد کریں اور برائیوں کو مٹانے کے لیے کوشاں رہیں۔ اگر ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا خیر امت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور معروف کا حکم دو اور منکر سے منع کرو، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، اس وقت تم مجھ سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت زار کو ملاحظہ کریں اور دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ہماری ان دعاؤں کے اندر کتنی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے نتیجے میں کتنی ہماری مدد فرما رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ اللہ کی تائید و نصرت ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا سبب اس کے سوا کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد سے انحراف کیا، جس سرزمین کے ہم باسی ہیں، جس خطۂ زمین سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہ ملک، یہ خطۂ زمین کن وعدوں کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کس لیے دی تھیں؟ آج پاکستان کے مقصد وجود ہی کو اس سے انکار کیا جا رہا ہے، وہ نظریہ جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس سے ہی انکار کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت جس وقت تحریک آزادی چل رہی تھی ہر مسلمان کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے یہ اسلام کی تجربہ گاہ حاصل کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، لیکن وہاں اسلام کے علاوہ ہر دین اور بالخصوص نفاق کی تجربہ گاہ تو ہم نے اس ملک کو بنایا، لیکن اللہ کے دین کی تجربہ گاہ ہم نے اس کو ایک دن کے لیے بھی نہیں بننے دیا، بلکہ جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے کوششیں کی حکمرانوں نے پوری قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار اور تمام وسائل کو اس مقصد کے لیے لگا دیا کہ اس شخص کی زبان بند کر دی جائے، اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں اور اس کے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جائے. بزرگوں اور بھائیوں، اب یہ کام اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے. اب نظریاتی طور پر ہمیں اس نظریہ اسلام ہی سے منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تو اسلام کے لیے نہیں، معاشی مفادات کے لیے اور مسلمانوں کی سیاست چمکانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدترین بدعیدی ہے، جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ دی کہ ان کے اوپر لعنت بھیجی، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. اگر وہی کام جو بنی اسرائیل نے کیا وہ کر کے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، تو میں اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار نہیں بن سکتے اگر بنی اسرائیل کے راستے کو اختیار کریں گے. ہمیں چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اجتماعی طور پر منظم ہو کر اس معاشرے سے برائی کو مٹانے اور اس ملک کو اپنے نظریے سے ہم اہم کرنے کے لیے اور یہاں شریعت کی بالادستی کے لیے اپنے تمام ذرائع اور وسائل سے جہاد کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کی صفت یہ بیان فرمائی ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں تو ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست اور دوست ہیں. تامرون بالمعروف و یامرون بالمعروف و ینحون عن المنکر، ان کا وتیرہ ہی یہی ہے، ان کی زندگی کا اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ تو بلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے اور منع کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر مومنین اور مومنات کہہ کے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ بلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اور ولتکم منکم امہ، آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ برائی کے خاتمے اور نیکی کے عملاً قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد کی جائے گی وہ اجتماعی طور پر کی جائے گی، منظم ہو کر کی جائے گی، اس لیے کہ برائی بڑی منظم ہے اور برے لوگوں اور برائی کے اندر ایک دوسرے سے بڑا تعاون ہے. آج جو صورتحال پوری دنیا کے اندر ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری ہر جگہ زمین کے اندر اور پانی کے اندر فساد پھیل چکا ہے. اللہ کی پوری سرزمین فساد سے بھر گئی ہے. سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. انسان نے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمبرداری سے، اللہ کی بندگی اور غلامی اور اس کی عبادت سے، رسول کی اطاعت و فرمبرداری سے انحراف اختیار کر لیا ہے، اور وہ دنیا کے اندر خود اپنا خدا بن بیٹھا ہے، خود اپنے قوانین بناتا ہے، ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور اللہ اور رسول کے دیے ہوئے زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان سے منحرف ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا فساد سے بھر گئی ہے. ان حالات میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے، جو راستہ سورۃ العصر کی روشنی میں ہمیں دکھایا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے بلائی کا حکم کیا، نیکی کی لوگوں کو دعوت دی، حق بات کی وصیت کی، حق بات کی تاکید کی. وتواصوا بالصبر، اور پورے صبر و مصابرت کے ساتھ خود بھی حق کے اوپر ڈٹے رہے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ حق کے راستے میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ان کو ضرور برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ چار نکاتی رائے عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے اور گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایمان، وہ ایمان جس ایمان کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، وہ ایمان جو ایک زندہ حقیقت ہو، جس ایمان کی بنیاد پر انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرے اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور جانی اور مالی طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس ایمان کے ساتھ عمل صالح اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کی راہ کو اختیار کرے، اس لیے کہ خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ انسانوں کو کبھی خدا کی تائید اور نصرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تائید اور نصرت اللہ کے متی و فرما بردار بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اعمال صالحہ، اور اس کے بعد حق کی وصیت، جو بات بھی اللہ اور رسول کے نزدیک، اللہ کے دین کے نزدیک حق ہے، اس حق کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی دعوت دینا، اس حق کے پھیلانے اور اس حق کے عملاً قیام کے لیے جدوجہد کرنا اور جانی اور مالی قربانیاں کرنا اور جہاد کرنا اور صبر و مصابرت سے اس راستے پر ساری زندگی ڈٹے رہنا، یہ چار نکاتی لائے عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو نجات کا راستہ ہمیں بتایا ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھ کر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ بلدیہ والوں کی ذمہ داری ہے، ہر جگہ سے، شہر سے، گلی کوچوں سے، سڑکوں کے کناروں سے، ہر مقام سے گندگی اور غلاظت کے جو ڈھیر ہیں، جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر ٹھکانے لگانا اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اور یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو چند ہی دنوں کے اندر پورا شہر غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا، یہاں پہ انسانی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی وہ گروہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا سے منکرات کو مٹائے اور دنیا کے اندر نیکی اور بھلائی اور خیر کو پھیلائے، اگر وہ اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو کر بیٹھ جائے، منحرف ہو جائے، نہ صرف یہ کہ خود نیکی اور بھلائی اور خیر کو پھیلانا چھوڑ دے اور دوسروں کو منع کرنے سے بعد آئے، بلکہ جیسا کہ احادیث آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، اگر وہ خود اٹھ کر منکر کا علمبردار بن جائے اور نیکی کو مٹانے کے درپے ہو جائے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اگر بلدیہ والے صفائی کرنے کے بجائے غلاظت باہر سے لا کر شہر کے اندر ڈالنا شروع کر دیں تو پھر اس شہر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہی کیفیت آج دنیا کی ہے کہ وہ گروہ جس نے برائیوں کو مٹانا تھا، وہ خود اٹھ کر برائیوں کو جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، اور جو بھی اسے ذرائع و وسائل حاصل ہیں، اس امت کے اکثر و بیشتر لوگ اور ہمارے معاشرے میں حکمران طبقہ ان منکرات کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا ایک انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے ہمارے معاشرے میں دشوار ہو چکا ہے۔ نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم اٹھ کر اس برائی کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے جو میری بات کی مخالفت کرے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جو مخالفت ہو رہی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین دسائے جانے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھر برسنے کا عذاب بھی ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ایسا کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں پی جانے لگیں گی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کیا آج گانے بجانے کے سامان، گانے بجانے والی عورتیں، شراب اور منشیات اور خدا اور رسول کی یہ نافرمانیاں، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کیا سر عام نہیں ہو رہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، لوگوں کی صورتیں مسخ کر دے گا اور ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گا۔ کیا ہم اللہ تعالی کی طرف سے اس عذاب کے نازل ہونے کے منتظر ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں، کانپ اٹھیں اللہ اور رسول کے ان ارشادات کو سننے کے بعد، اور اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی بے حیائی کا ظہور اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ لوگ ایسے کاموں کا اعلانیہ ارتکاب کرنے لگیں تو اس قوم میں ان بیماریوں کا ظہور نہ ہوا ہو جو ان کے باپ دادا میں موجود نہ تھی۔ آج جن بیماریوں کے ہم نام ہی نہیں سن رہے بلکہ خود ان بیماریوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ہمارے باپ دادا تو ان بیماریوں کے ناموں سے بھی نا آشنا تھے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ فحاشی عریانی اور بے حیائی کا ظہور، جیسا کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور ارشاد رسول ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے ناپ تول میں کمی شروع کر دی ہو اور اسے قید سالی، گرانی یعنی مہنگائی، سخت محنت و مشقت اور حکمرانوں کے ظلم و جور نے اپنی گرفت میں نہ لے لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دینا بند کر دیا ہو اور اسے آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے محروم نہ کر دیا گیا ہو، اگر مویشی نہ ہوں تو ایسے لوگوں پر بارش بالکل بند کر دی جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو موسلا دار بارشیں برستی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں؟ کیا ہماری قوم اور ہماری قوم کا ہر فرد اپنے مال میں سے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد کیا ہو اور پھر اس عہد کو توڑ ڈالا ہو تو اس پر غیروں کو دشمن بنا کر مسلط نہ کر دیا گیا ہو اور وہ اس قوم کے اموال کا ایک حصہ چھین کر نہ لے جائیں۔ آج صرف ہمارے ملک کے وسائل ہی غیر مسلم چھین کر نہیں لے گئے بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، اور ہماری دولت مغربی معاشروں کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہمارے صاحب ثروت لوگ، ہمارا خوشحال طبقہ، ہمارے مالدار لوگ ہم اپنے ملک کے اندر بینک میں پیسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی دولت کا زیادہ سے زیادہ حصہ بیرونی ممالک کے اندر ہے، دولت کا بہاؤ ان ملکوں کی طرف ہے۔ ہمارے ملک کلاش ہوتے جا رہے ہیں، ہم فقیر ہوتے جا رہے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری دولت ہمارے وسائل پہ غیروں کا قبضہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم باحیثیت قوم اجتماعی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر غیروں کو، دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کے اموال کا ایک حصہ چھین کر لے جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کا نتیجہ۔ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک خطہ زمین دے دے جہاں ہم تیرے دین کی تجربہ گاہ بنائیں گے، جہاں ہم تیری شریعت کو نافذ کر کے دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آج بھی قابل عمل ہے۔ تو کیا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا؟ 60 سال سے مسلسل ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس کا نتیجہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں و بزرگوں، جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سے لاتعلقی کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ بھلائی کو قائم کرنے کے لیے برائی کے خلاف جنگ ناگزیر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والی قوم کو ذلیل اور رسوا کر کے غیروں کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ بدکاروں سے مصالحت خدا سے بے وفائی ہے، جس کے نتیجے میں دلوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خلط ملط کر دیا تھا۔ خدا کے دین کو مغلوب اور برائیوں کے طوفان کو امڑتا دیکھ کر بھی بے حص و حرکت رہنا نفاق کی علامت ہے۔ منکرات کی یلغار اور برائیوں کے طوفان سے آنکھیں موند کر نوافل اور تسبیحات کا اہتمام دین کے ناقص فہم کا نتیجہ ہے۔ فرض منصبی میں کوتاہی اور اللہ سے بدعہدی منصب سے معزولی اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ معرکہ حق و باطل اور برائیوں کے طوفان میں خاموشی اختیار کرنے کی سزا دنیا میں عذاب عام، دعاؤں کے قبول نہ ہونے اور صورتوں کے مسخ ہونے کی صورت میں ملتی ہے، جبکہ آخرت کی سزا اس سے شدید تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق دے اور اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد اور معاونت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔